بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں ملک محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امامت و ولایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، الحمدللہ درجہ بدرجہ ہم اپنے تمام کی جانب بڑھ رہے ہیں. چند شبوں کے بعد یقیناً یہ موضوع جو کہ تشنا رہے گا اور تشنا رہنا چاہیے، تاکہ وہ تڑپ کے جو امامت و ولایت کے حوالے سے ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ شعلہ ور رہے. لہٰذا یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو نہ صرف ہماری پہچان ہے، بلکہ اگر اقوام و ملل کی طرف نگاہ کریں کہ جو ان سے مربوط ہو گئے وہ کامیابی بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ عشرہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور قصد یہ تھا کہ دو یا تین مجالس کے بعد میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ظاہری حیات کی طرف متوجہ ہو کر آپ اہل ایمان کو اس جانب متوجہ کروں کہ جس میں امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ امور انجام دیے کہ جن امور کو انجام دینا ان سخت حالات میں انتہائی دشوار تھا، اور ان دشوار کاموں کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے جس حکمت کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس تدبیر کے ساتھ انجام دیا، وہ یقیناً ایک امام معصوم کا ہی کام تھا کہ وہ انجام دے سکیں. عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ امامت و ولایت وہ منزلت رکھتی ہے، یا یہ معصومین علیہم السلام اس مقام پر ہیں کہ جیسا کہ کل ایک حدیث کو اختتام کے موقع پر بیان کیا کہ جب کسی نے آ کے سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے آپ کے شیعہ متفرق نظر آ رہے ہیں، کوئی غالی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی مقصر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں اصناف مذموم ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے، غلات کی بھی مذمت کی ہے، مقصرین کی بھی مذمت کی گئی ہے. لہذا مومن وہ ہوتا ہے جو نہ غالی ہو نہ مقصر ہو، اور اب ہمارے معاشرے میں یہ عناوین بہت زیادہ رائج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو غلط جگہ بھی منطبق کیا جا رہا ہے. لہذا ضروری تھا کہ اس کی تشریح، اس کی وضاحت ہو جائے کہ کون غالی ہے، کون مقصر، کون بتائے گا. یقیناً معصوم بتائیں گے کہ کون غالی ہے اور کون مقصر، اور جب ہم یہ جان لیں کہ کون غالی ہے کون مقصر، تو ہم اپنے افعال سے، اپنے نیات سے، اپنے اعمال سے ان دونوں راہوں سے پرہیز کریں اور اس جادے کو اختیار کریں، اس راہ کو اختیار کریں جو صراط مستقیم بھی ہے، اور وہی صراط مستقیم راہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہے۔ لہذا ان مطالب کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں حدیث کہ جو امام نے اپنے ایک چاہنے والے محمد بن سنان سے بیان کی کہ جس نے آ کر سوال کیا تھا، امام نے کہا یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیت، اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، جب اس نے خلقت میں ارادہ کیا تو کیا کیا، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، اس نے خلقت کا ارادہ کیا تو محمد علی و فاطمہ علیہم السلام کو خلق کیا، فمکثوا الف دہر، اور جب ان کو خلق کیا تو 1000 زمانے تک ان کو اپنے سایہ لطف میں رکھا، اور جب ان کو 1000 زمانے تک اپنے سایہ لطف میں رکھا یہ وہاں ٹھہرے رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 1000 زمانہ میں اور آپ آج کے اس دور میں تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہم وقت کا حساب سورج کی وجہ سے لگاتے ہیں، لیکن اس وقت سورج نہیں تھا، اس وقت کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، ثم خلق جمیع الاشیاء، اور پھر ان کی وجہ سے اور پھر ان کے بعد تمام اشیاء کو خلق کیا، اور جب تمام اشیاء کو خلق کیا، الاشیاء ہر شے کو ان کے بعد خلق کیا گیا، اور جب سب کو خلق کیا تو ان کو گواہ بنایا ان مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو گواہ بنانے کے بعد ان کی اطاعت کو ان مخلوقات کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس کے سامنے پیش کیا کس کے سامنے پیش نہیں کیا، تمام مخلوقات کے سامنے ان کی اطاعت کو پیش کیا گیا۔ جب ان کی اطاعت پیش کر دی گئی، ان کو گواہ بنا دیا گیا، امام نے اس بات کو بیان کر دیا، اس کے بعد امام نے ایک اور باب کھولا اور کہا کہ ان کا مقام یہ ہے، فہم یحلون ما یشاؤن و یحرمون ما یشاؤن، یہ وہ ہیں جو چاہے حلال کریں جو چاہے حرام کریں۔ مقام دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بلند ہے، کہ جو چاہے حلال کریں جو چاہے حرام کریں، یعنی تشریف ولایت تشریف گویا ان کے لبوں کی جنبش پر ہے، لیکن اس کے بعد تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا نہ ہو حلال و حرام کے حوالے سے اور وہ غلط تشریح نہ کریں، تو امام نے ایک الگ انداز سے اس جملے کی وضاحت کی اور کہا وَلَنْ يَشَاءُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ہرگز یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی یہ اسی کو حلال کریں گے جس کو خدا نے حلال کیا ہے، یہ اسی کو حرام کریں گے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اور کل کی مجلس یہیں آ کر رکی تھی کہ ہم نے ان سے دین اس لیے لیا ہے کیونکہ ہمیں اطمینان ہے کہ انہوں نے حلال محمدی کو ہمارے سامنے بیان کیا ہم تک پہنچایا، اور اسی طرح حرام محمدی کو بھی ہم تک پہنچا دیا، ہمارے لیے دین واضح ہو گیا۔ اسی لیے آپ مکتب تشیعوں میں دیکھیں گے کہ فقہ کے ابواب بڑے روشن ہیں، اتنے واضح ہیں اتنے واضح ہیں کہ دیگر مکاتب مثلا طلاق کے باب میں ان کے پاس بہت زیادہ کچھ معلومات نہیں ہیں، لیکن آپ الحمدللہ مکتب تشیعوں کے ان فقہی مسائل کی طرف اگر دیکھیں اور رجوع کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا غنی مکتب ہے۔ دوسرے مکاتب میں خصوصاً ہمارے برادران اہل تسنن میں طلاق کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، مکتب تشیعوں میں طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت ہے، اور گواہ بھی ایک نہیں دو، اور گواہ بھی عام نہیں بلکہ عادل۔ دوسرے مکتب میں نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت، مکتب تشیعوں میں نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت، قانونی اعتبار سے ہم گواہوں کے نام لکھتے ہیں لیکن شرعاً گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو فقہ کا حسن بتا رہا ہوں جو حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
یہاں طلاق میں گواہ کو لازم قرار دیا اور اس کی سنگین شرائط رکھی، یعنی نکاح کو آسان بنایا طلاق کو مشکل بنایا، میلاد کو آسان بنایا افتراق کو مشکل بنایا۔ دیگر مکاتب میں میلاد مشکل ہے افتراق آسان ہے، جدا ہونا آسان ہے، ہمارے مسلک میں جدا ہونا مشکل ہے
نکاح کرنا آسان ہے. یہ ہے شریعت محمدی کہ جس کو بیان کیا حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے. اب بالکل واضح آیت, میں اور آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں, میرا موضوع فقہ نہیں ہے, صرف تبرکن و تیمنن آپ کے سامنے چند چیزوں کو بیان کر دوں. جب ہم وضو کرتے ہیں تو پیروں کا مسح کرتے ہیں, دیگر افراد اپنے پیروں کو دھوتے ہیں. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں, دیگر افراد دوسرے انداز سے دھوتے ہیں. اچھا, یہ تمیز, یہ طریقہ جو ہمارے پاس ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن نے تو بالکل واضح بیان کر دیا, اور قرآن نے ایسا نہیں کہ کسی اور کے لیے کچھ اور بیان کیا ہو, میرے اور آپ کے لیے کچھ اور بیان کیا ہو. قرآن تو وہی قرآن ہے, قرآن اسی انداز سے کہہ رہا ہے, اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, جب نماز کے لیے کھڑے ہو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک. اس کی آپ علماء سے تفسیر سن چکے ہیں کہ کوہنیوں تک سے مراد یقیناً یوں نہیں ہے. جب آپ سے میں یہ کہوں کہ اس ابا کو یہاں تک دھولائیں تو آپ اس کو یوں نہیں دھوئیں گے بلکہ یوں ہی دھوئیں گے, ایسا ہی ہے نا معاملہ. اور پھر اس کے بعد دھونے کا چیپٹر ختم ہوا, مسح کا چیپٹر شروع ہوا. مسح کرو سروں کا اور پیروں کا. اب عربک گرامر کے اعتبار سے وہ جو پیروں کا معاملہ آتا ہے اس کو قیاس کی وجہ سے عطف کرتے ہیں فخسلو پر, دھونے پر. میں اور آپ معصومین علیہم السلام سے مربوط ہونے کی وجہ سے, ان کی روایات کی وجہ سے پیروں کا بھی مسح کرتے ہیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو تھوڑا بہت تعرض نظر آ رہا ہے, وہ اسی لیے کہ حضرات معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت واضح احکامات کو بیان کیا ہے. مثلا حج کے اعتبار سے معصومین علیہ السلام کی بہت ہی واضح انسٹرکشنز ہیں, اسی لیے آپ حج کے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ وہ مقامات کہ جہاں پر دوسرے متذبذب ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے لیے بالکل واضح ہے. البتہ حج کا موضوع کیونکہ بہت وسیع ہے لہذا اختلاف نظر بھی ہے, اور اس اختلاف نظر کے ساتھ ساتھ اہل بیت ادھار علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع بھی ہے. بس یہ جو فقہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ نگاہ کریں. سوال کرتے ہیں ہمارے جوانوں سے کہ آپ کیوں پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں ہم اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں؟ اس کے جو فقہی احکام ہیں وہ اپنی جگہ, آپ دنیاوی اعتبار سے سوچ لیجئے اور ذرا سا روایت کے اعتبار سے سوچ لیجئے کہ کیوں ہم اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے ہیں. اکثر ہم سے سوال بھی ہوتا ہے ہمارے جوانوں سے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں یا آفیسز میں کہ جناب تمام افراد انہی کارپیٹس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, آپ کیوں مٹی کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے مٹی کو سجدہ نہیں کرتے, مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. اور کیوں مٹی پر سجدہ کرتے ہیں؟ تو اس کی ساری ادلہ فقہی اپنے مقام پر, لیکن ایک مقام پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بیان کیا شیطان کے اس تکبر کو, خلقتنی من نار خلقتہ من تین, اے اللہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے, اس کو مٹی سے خلق کیا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ شیطان مٹی پر سجدہ کرنے یا مٹی کو سجدہ کرنے سے اعراض کر رہا تھا. لہذا انسان اپنے سب سے بلند مقام کو خداوند متعال کی عظمت کی خاطر جب دیکھتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے, کتنی کبریائی ہے اس کی, اپنے سب سے بلند مقام کو دیکھیں. راہ چلتے ہوئے اگر میرے اور آپ کے لباس پر گرد آ جائے ہم اس گرد کو جھاڑ دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن اس کی عظمت کی خاطر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی کو, جو سب سے بلند مقام ہے اس مادی جسم کا, سب سے بلند مقام, خاک پر رکھ کر سبحان ربی العالی کہہ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہ ہمارا شیطان سے کوئی تعلق ہے نہ شیطان والوں سے کوئی تعلق ہے. یہ بالکل واضح اعلان ہے, اور یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی نگاہوں سے اس شبہ کو دور کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ کہ کافی حد تک یہ معاملات حل ہو چکے ہیں. اب تو بہت سے افراد دیگر مسالک کے بھی تائید کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا, بس ہم ہر اس چیز پر سجدہ کرتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے, کھائی نہیں جاتی, پہنی نہیں جاتی, یا خاک پر سجدہ کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ, لیکن یہ سب دیا کس نے؟ حضرات معصومین علیہ السلام نے. اور اس حسن کے ساتھ دیا کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کی حکمت مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی, بہت ساری چیزوں کی حکمت ہنوس ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کی حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو, یقیناً حکمت موجود. اسی طریقے سے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں کہ جو اس عرصے میں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم کی, کہ جس وقت بہترین ذریعہ یہی تھا, اس کے علاوہ دین پہنچ ہی نہیں سکتا تھا, امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس راہ کو اختیار کیا. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے کسی وقت اسی ممبر سے اسی مسجد میں یہ بات بیان کی تھی اہل ایمان کی خدمت میں کہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں تو مثلا امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں, امام سجاد علیہ السلام دعاؤں کا تعلیم کر رہے ہیں, امام باقر علیہ السلام فقہ کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں, امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کلامی ابحاث بھی کر رہے ہیں, امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام زندان کے اندر اسیری کے اندر رشد و ہدایت کے طریقے بتا رہے ہیں, امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ولی عہدی قبول کر رہے ہیں اور اس ولی عہدی کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے زمینے کو ہموار کر رہے ہیں, اور الی آخر تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی میں جب کوئی ایک مادی نگاہوں کے ساتھ ان کی ذات مقدس کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ ان کی ذات مقدسہ میں گویا کوئی فرق ہے. لیکن اگر ذرا سی بصیرت کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو ملاحظہ کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ فرق اہل بیت کی حیات طیبہ میں نہیں ہے, فرق دشمنان دین کی زندگیوں میں ہے. وہاں سے حملے بدلتے گئے, یہاں سے دفاع کا انداز بدلتا گیا. یہاں ایک ہی معاملہ ہے, سب دین کا دفاع کر رہے ہیں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. یہ سب کے سب دین کا دفاع کر رہے ہیں. انداز کیوں بدلتا ہوا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب وہاں سے حملہ تبدیل ہو رہا ہے, یہاں سے دفاع کی تدبیر الگ آ رہی ہے سامنے نظر, لیکن ہے دین کا دفاع. بس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا؟ کربلا کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے جو آثار وضی تھے, وہ ایک طرف تحرک, بیداری, شجاعت, حماسہ, دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا ان کے لیے پستی, ذلت, تاریکی, ہدایت سے دوری, یہ سارے معاملات تھے. لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو آخر وقت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے. اس کی شاہد مثال آپ کے سامنے حضرت حر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ وہ کہ جو لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر لے کر آئے, لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا روز عاشور, جب حضرت حر کو آتے ہوئے دیکھا تو استقبال کیا. یہ استقبال کرنا بتا رہا ہے کہ آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام اور صرف حضرت حر نہیں, دو بھائیوں کا ذکر ہے جو خارجی تھے, بنی ہاشم میں سے کئی ایک کی شہادت ہو چکی تھی, اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں آئے, اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں آنے کے بعد انہوں نے سید الشہداء کی راہ میں قربانیاں دی ہیں, امام حسین نے ان کو بھی قبول کیا. یعنی ان کا دروازہ ہدایت کے لیے کسی کے لیے بند نہیں ہے. بعض علماء نے مقاتل کے اندر حاشیہ لگایا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام آخر وقت میں اپنے قاتل کو بھی اس عمل سے منع کر رہے تھے کہ یہ عمل انجام نہ دو, امام وقت کا خون اپنے سر پہ مت لو. اور یہی روش آئمہ معصومین علیہ السلام کی تھی کہ آخر وقت تک چاہتے رہے کہ لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پر آئیں. امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے, قاتل کو شربت پلا رہے کہ شاید تائب ہو جائے, بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ میں اگر رہا, اگر میں شہید ہو گیا تو ایک ضرب لگانا, ایک ضرب سے زیادہ لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر میں موجود رہا تو مجھے معلوم ہے کہ میں معاف کر دوں گا. یعنی اس کو بار بار امام علی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا کریم امام ہوں, میں کتنا کریم آقا ہوں. بس یہی روش امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی. واقعہ کربلا کے بعد جو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے اندر روحانیت کا فقدان تھا، ہرا کا واقعہ ہو چکا تھا۔ ہرا کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ 3 دن تک مدینہ مباح کر دیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد 1,000 نامشروع اولادیں لوگوں کی ہوئی یزیدی لشکر کے اس ظلم و جنایت کی وجہ سے۔ اب یقیناً یہ جو معاملہ تھا اس کے بھی آثار وضعی ہیں، کیونکہ اگر ولادت ایسی ہو تو حب اہل بیت ان دلوں کے اندر جگہ نہیں کرتا کہ جس میں حلیت نہ ہو، جس میں پاکیزگی نہ ہو۔ لیکن اس ماحول میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے تشیع کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدام کیا؟ اب ایسے مجلس امام منعقد نہیں کر سکتے، حالات اتنے سخت ہیں کہ اگر امام مجلس منعقد کرے یا تو شیعوں کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کس طرح سے کربلا پہنچائیں؟ دشمن کی اتنی کڑی نگاہیں ہیں کہ دشمن سمجھتا ہے کہ اصل امامت کے حقدار و اصل خلافت کے حقدار یہ ہیں، لہذا لوگوں کو ان کے گرد جمع نہیں ہونے دیتا۔ اور امام بھی اگر اپنے گرد لوگوں کو جمع کریں تو ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ بس امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اقدام کیا؟ تم درس دینے پر پابندی لگا سکتے ہو، مگر کیا دعا مانگنے پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ مسجد میں آئے اس دور میں کہ جب ممبر سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب و شتم ہو رہا تھا، بنی ہاشم کے فضیلت کے بجائے اس کے برعکس روایات کو گڑھ کر لوگ بیان کر رہے تھے، حتیٰ مروان جیسا ظالم کہ جس نے عید کی نماز میں پہلے خطبہ رائج کیا، بعد میں عید کی نماز کو انجام دیا۔ عید کی نماز میں آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے آ کر نماز پڑھتے ہیں پھر خطبے ہوتے ہیں۔ لیکن مروان نے کیا کام کیا؟ بنو امیہ نے بڑی بدعات رائج کی ہیں، ان میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ عید کی نماز میں پہلے خطبات ہوں بعد میں نماز ہو، جمعہ اس کے برعکس ہے۔ جمعہ اس کے برعکس ہے، جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے، عید میں پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبے ہوتے ہیں۔ بنو امیہ نے کیا کیا؟ عید کی نماز میں پہلے خطبے رائج کیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے بجائے وہ علی ابن ابی طالب کے جن کی فضیلتوں کو بیان کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب کی بشارت دی تھی، عبادت کی بشارت دی تھی، ذکر علی نے عبادہ کہا تھا، اس وقت ایسے لوگ موجود تھے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے آشنا تھے، لہذا زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے خوف کے مارے، لیکن جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا تو دل سے اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اتنی جرات نہیں تھی، اتنی اخلاقی جرات نہیں رکھتے تھے کہ علی کی حمایت میں کھڑے ہوتے، لہذا اپنے دل میں اس بات کو چھپائے رکھتے تھے۔ کیا کیا؟ خطبات کو پہلے شروع کر دیا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ کر خطبہ سنے بغیر نکل جایا کرتے تھے۔ اب خطبات جب پہلے ہونے لگے تو مجبور ہوئے کہ خطبے سنیں، اور خطبوں میں بھی باقاعدہ لوگوں کو شمار کیا جاتا تھا، حتیٰ اس حد تک بغض لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا تھا بعض افراد کے دلوں میں، کہ ایک شخص کا بیان تاریخ میں ہے کہ اس نے نماز کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم نہیں کیا، اور اٹھ کر نکل گیا سفر پر۔ واپس آیا، اس مقام پر بیٹھ کر دوبارہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور اپنے اس عمل کے کفارے کی نیت سے اسی مقام پر ایک مسجد تعمیر کروائی۔ دیکھ رہے ہیں آپ دین کے نام پر کس انداز سے فساد کو برپا کیا گیا تھا؟ کربلا کے 2 پہلو ہیں، عرض کیا آپ کے سامنے، ایک طرف شجاعت، حماسہ، اطاعت، جرت، استقامت، بلندی، عروج، دوسری طرف پستی۔ جنہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا وہ انتہائی پست درجے پر پہنچ گئے تھے، روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی ان کے اندر۔ سنگدلی کا عالم یہ تھا کہ وہ سر جو نوکنیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس سر کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، اس سے بڑی کوئی نشانی ہوگی؟ آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ہدایت پر نہیں آئے؟ تو ان کو جواب دیں یہ کیسے ممکن ہے کہ حجر بن عدی کی قبر کھودی 1400 سال بعد لاشا تر و تازہ نکل رہا ہے پھر بھی ہدایت پر نہیں آ رہے؟ جب آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں تو اس دور میں بھی موجود تھے. جب دل پر خود غلاظت کے خلاف چڑھا لیے جائیں تو اس طریقے کا معاشرہ انجام پاتا ہے, تشکیل پاتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی الامکان چاہا کہ اپنے حسن عمل سے اس زنگ کو اتاریں. اپنی طرف سے امام نے کسی کو موقع نہیں دیا, حتیٰ وہ شخص کے جو امام پر پتھر برسا رہا تھا جب قحط پڑا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غذا دی. دو طریقے کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, ایک تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کے بارے میں بھی اور ایک اس شخص کے بارے میں کہ جس نے پتھر برسائے. امام نے اس کو غذا دی, کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا پہچان لیا. کہا اگر پہچان لیا تو پھر کھانا کیوں دیا؟ کہا وہ تمہارا سلوک تھا, یہ ہمارا سلوک ہے. فرق دیکھ رہے ہیں ہم کس کس طریقے سے ہدایت کے زمینے کو ہموار کیا. اب امام نے طریقہ اختیار کیا کہ دعائیں اور ان دعاؤں کے ذریعے دین حق کو آگے ابلاغ کرنا. اور ان دعاؤں کی خاصیت آپ یہ دیکھیں گے صحیفہ سجادیہ کی یا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر دعائیں جو ہیں اس میں بار بار ایک جملے کی تکرار ہے. اکثر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں ایسا ہی ہے لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ کثرت سے ہے. مثلا دعائے کمیل میں آپ درمیان میں کتنی دفعہ صلوات پڑھتے ہیں؟ آخر میں جا کر ایک جگہ صلوات آتی ہے. لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی خاصیت یہ ہر 2-3 جملوں کے بعد آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیں, دعا ہو رہی ہے ماں باپ کے بارے میں, دعا ہو رہی ہے نماز شب کے بعد اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے, دعا ہو رہی ہے عید الفطر کے لیے, دعا ہو رہی ہے روز جمعہ کے, دعا ہو رہی ہے سرحد کا حفاظت کرنے والوں کے لیے. ہر چند جملوں کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کس معاشرے میں؟ کہ جس معاشرے میں آل محمد پر سب و شتم کیا جا رہا تھا اس معاشرے میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں مسجد میں اور آنے کے بعد دست دعا بلند کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہر چند جملوں کے بعد پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے. خدا نے ان پر درود بھیجنا نمازوں میں فرض کیا ہے.
اللہم صلی علی محمد.
تم کس طرف جا رہے ہو؟
اللہم صلی علی محمد.
تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ مقام محمد و آل محمد. اور صرف یہی نہیں کیا, یہ جو آج آپ کے سامنے تشیع کی یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں کہ ہر طرف, حتیٰ آپ اگر دقت نظر سے اس بات کو محسوس کریں اور کیا ہوگا آپ نے, اب تو جدید دور ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح آپ کے سامنے ہے فنگر ٹپس پہ. اگر آپ اس بات پر دقت کریں کہ افریقہ کے جنگلات میں دین پہنچ چکا ہے, نہ صرف یہ کہ دین پہنچ چکا ہے امام حسین کا نام پہنچ چکا ہے, نہ صرف یہ کہ امام حسین کا نام پہنچ چکا ہے, امام حسین کی عزاداری پہنچ چکی ہے. یہ کیسے پہنچی ہے؟ کیسے پہنچی ہے عزاداری؟ اس میں کردار میرا اور آپ کا ہے. کتنا کنٹریبیوشن ہے میرا اور آپ کا, میں اور آپ خود جانتے ہیں. کس وجہ سے پہنچی, کس طرح پہنچی؟ کہ آج ایک حضرت جان کی شبیہ کی طرح ایک سیاپام اٹھتا ہے اپنے علاقے میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو روشناس کراتا ہے. کیسے پہنچی یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام تک؟ ہم اب تک اسی مخمصے میں الجھے ہوئے ہیں کہ کہاں پڑھے کہاں نہ پڑھے. انہوں نے رمز کو سمجھ لیا کہ پڑھنے سے زیادہ نافذ کرنے کی فکر کرو.
تاکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جب نافذ ہوگی تو معاشرے کے اندر ایسا حسن نظر آئے گا، ہوگے سیاہفام لیکن جب خون بہے گا تو تمہارا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے چودھویں رات کا چاند چمکا کرتا ہے، تمہارے اندر اتنی استقامت آ جائے گی کہ باپ کھڑے ہو کر جوان تین تین چار چار بیٹوں کے جنازے پڑھائے گا مگر پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی۔ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ پس اس ولایت کے حوالے سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی بہت بڑی ہے۔ اگر کربلا کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ اقدام نہ کرتے تو تشیع نہ پہنچتی، تشیع کو ختم کر دیا جاتا۔ جو جرأت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی اور جو تدبیر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ مختلف موضوعات کو بیان کروں گا، کس طریقے کی دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور کیسے روحانیت کو پروان چڑھایا۔ پس جس طرح سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانیت کو پروان چڑھایا ہے اس معاشرے میں، آپ میں دقت کریں دیکھیں آج ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے۔ آئے دن آپ مختلف اخباروں میں، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے کچھ ایسے لوگوں کی تصاویر دیکھتے رہتے ہیں کہ جن کا حولیہ دینداری والا ہوتا ہے، کام شیطانوں والے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بعض افراد اس رمز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کے پیغام کے لیے عزت نفس کتنا اہم ذریعہ ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا ہے۔ کیسے درس دیا ہے امام سجاد نے؟ امام سجاد علیہ السلام نے اس دور میں کہ جب عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پر پابندی ہے، کربلا کے فوراً بعد حتیٰ بنو امیہ کے دور تک ائمہ معصومین علیہ السلام اس طرح سے آزادانہ عزاداری نہیں کر پاتے تھے، معجزہ دکھانا نہیں تھا، کیونکہ اگر معجزہ دکھاتے تو وہ معاملہ حجت نہ بنتا، اور معجزہ دکھایا جب جاتا ہے کہ جب سامنے والے کو امامت پر یا نبوت پر یقین نہ ہو تو نبی یا امام معجزہ دکھاتا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اسی عادی دنیا میں، عام دنیا میں کیا اقدام کر رہے ہیں؟ بازار جاتے ہیں، غلام و کنیزوں کا دور ہے، بازار جاتے ہیں، بازار جا کر غلاموں کو خریدتے ہیں۔ کون سے غلاموں کو؟ انتہائی نحیف و لاغر غلاموں کو۔ اب ذرا اپنے آپ کو اس معاشرے میں لے کر جائیں کہ غلاموں کی کیا وقت تھی، غلاموں کی کیا عزت تھی، غلاموں کا کیا احترام تھا معاشرے میں؟ کوئی احترام نہیں تھا غلام کا۔ غلام کو اس طریقے سے آج کے ہم اس دور میں شاید حیوانات کے ساتھ، مومنین کی بات کر رہا ہوں، حیوانات کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ ہوتا ہوگا۔ اس دور میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھی آل محمد کا خاصہ تھا کہ ان کے گھر میں غلاموں کی بھی عزت تھی اور کنیزوں کی بھی عزت تھی، حتیٰ جب آزاد کرنا چاہتے تھے تو وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ قمر کا واقعہ موجود ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کرنا چاہا تو اونٹوں کی پوری قطار عطا کر دی، قمبر اونٹوں کی رسی تھامے ہوئے تھے، فوراً رسی کو چھوڑ کر امیر المومنین کی طرف آ گئے۔ جب پوچھا کہ آپ کیوں آ گئے، کہا اس لیے آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی راہ خدا میں دے دیں، میں علی ابن ابی طالب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ان کے غلاموں کی یہ عزت تھی۔ امام گئے بازار میں، غلاموں کو خریدا، کون سے غلام؟ نہیں غلام۔ اب بولیے کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں، اور پھر وہ غلام جو نہیں وہ لاغر ہوں، جو کوئی کام ہی نہ کر پاتے ہوں، جو وزن ہی نہ اٹھا پاتے ہوں، یعنی یہ وہ غلام امام خرید رہے ہیں کہ جن کی عزت غلام بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کو لے کر آئے گھر میں۔ طریقہ امام کا یہ ہوتا تھا، دسترخوان بچھنے کا وقت آیا، غلاموں نے اپنا دسترخوان الگ بچھایا، امام کا دسترخوان الگ بچھایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سفرے پر نگاہ کی کہ ایک سفرہ الگ اور ایک سفرہ الگ، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ الگ الگ دسترخوان کیوں ہے؟ کہا آقا آپ آقا ہیں اس لیے آپ کے لیے الگ دسترخوان ہے، ہم غلام ہیں اس لیے ہمارے لیے الگ دسترخوان ہے۔ اب امام نے دین کا درس دینے سے پہلے عزت نفس کا درس دیا، امام نے کہا میں آقا اور تم غلام کیا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں. پہلے عزت نفس کو بحال کیا، اور عزت نفس کو بحال کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کا درس دیا. جب دین کے ایک مبلغ کو تیار کر دیا، اب امام نے ان کو آزاد کیا، ان کی شادی کروائی، اور ان کو آزاد کرنے کے بعد معاشرے کے اندر تشیع کا، شیعت کا، امامت کا، ولایت کا مبلغ بنا کر چھوڑ دیا. اس طریقے کے غلام 1000 نقل کیے گئے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ 1000 غلاموں کو امام نے خریدا اور ان کو آزاد کیا. اور خود اپنے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ کنیز یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دن میں ان کے لیے دسترخوان نہیں لگاتی، رات میں ان کے لیے بستر نہیں بچھاتی، رات کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزے سے رہتے ہیں. حتیٰ دنیا ان کے تقویٰ کی مثال دیتی ہے. اب اتنا متقی انسان جب کسی معاشرے میں ہو، ذرا سی کوئی مشکل کسی کو آئی، فوراً آئے، امام نہیں مانتے، امام کو امام نہیں مانتے، ولی اللہ نہیں مانتے، حجت خدا نہیں مانتے، واجب الاطاع نہیں مانتے، مستجاب الدعوہ تو مانتے، یہ تو مانتے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے. بچہ بیمار ہو گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، امام سے آ کر کہا میرا فرزند بیمار ہے، امام نے کوئی تعویذ دیا اس کے اندر بھی، پڑھنے کے لیے کیا دیا، ہر ایک دو فقرے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ درود نفاق کو بھی ختم کرتا ہے، منافقت کو ختم کرتا ہے. بہت سے لوگ ان کی عظمت سے واقف تھے، لیکن بنو امیہ کے جبر کی وجہ سے ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے تھے. امام جو نسخے دے رہے ہیں اس میں بھی درود دے رہے ہیں تاکہ دل کا نفاق ختم ہو. جب نفاق ختم ہوگا جبھی تو دین سمجھ میں آئے گا، جبھی تو دین کی تائید کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. بس اس معاشرے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا ابلاغ کیا، اور ایسا ابلاغ کیا کہ 3 قسم کے بیانات مقام معظم رہبری نے اس کتاب کے اندر نقل کیے، کہ جس کے ان کے اپنے خطبات ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، اور ان تمام خطبوں کے مجموعے کو کہا گیا 250 سالہ انسان. یعنی عصر ظہور جو ائمہ معصومین علیہ السلام کا تھا وہ تقریباً 250 سال بنتا ہے. کہا آپ 250 سال میں الگ الگ انسان تصور نہ کریں، ظاہراً آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین الی آخر، لیکن در حقیقت یہ ایک ہی ہیں. کلہم نور واحد، یہ سب کے سب ایک ہی نور ہیں. اس کتاب کے اندر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں 3 بخش بیان کیے گئے، 3 حصے بیان کیے گئے. عام سطح کے افراد سے امام کس طرح کلام کر رہے ہیں، روایات کو بیان کیا ہے اس میں. انشاءاللہ آپ کے سامنے خدا نے توفیق دی تو اس کو بیان کروں گا. عام سطح کے افراد سے امام کس طرح کلام کر رہے ہیں، کیسے ان کو توحید کا درس دے رہے ہیں، کیسے ان کو نبوت سے آشنائی کروا رہے ہیں، کیسے ان کو واجبات اور محرمات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. وہ افراد جو جانتے ہیں اور پھر بھی باطل کی طرف جھکاؤ ہے، ان کے ساتھ الگ انداز سے کلام کر رہے ہیں، اور وہ افراد جو اپنے خاص لوگ ہیں ان سے الگ انداز سے کلام کر رہے ہیں. ان کو کبھی بھائی کہہ رہے ہیں، کبھی مومن کہہ رہے ہیں، عام افراد سے خطاب کر رہے ہیں یا ایہا الناس کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، عام مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں تو یا ایہا المسلمون کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. یہ انداز امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اس انداز کے ساتھ امامت کو پہنچایا ہے کہ جب امامت کا نام لینا بھی جرم تھا. اس معاشرے میں اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہ کرتے تو یقین جانیے تشیع ہم تک نہیں پہنچ پاتی. آج جو تشیع ثمراور درخت ہے کہ دنیا حیران ہے کہ یہ چند، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو کتنی تعداد ہے آپ کی، لیکن خدا نے اپنے ارادے کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. خدا بند مغال نے اب یہ جو فتح و نصرت عطا کی ہے جو اس دور میں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس دور کا حسن یہ ہے, پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں بھیجا کہ جس دور میں ہمیں یہ امید بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اس کی زیارت کریں کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں. اب یہ امید بہت زیادہ, مگر یہ کہ میرے اور آپ کے عمل کی وجہ سے کوئی بدا کا مسئلہ خدا نخواستہ پیش آئے, ورنہ وہ علائم, وہ نشانیاں جو تمام معصومین علیہ السلام نے بیان کی ہیں, ان نشانیوں میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں, لیکن ہماری ساری توجہ ان نشانیوں پر ہے. کن نشانیوں پر؟ کہ جو کون و مکہ میں نشانیاں ہوں گی, یعنی ہم اس انتظار میں ہیں کہ مغرب سے کب سورج طلوع کرے گا, ہم کچھ ایسی نشانیوں کے انتظار میں. کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں, ان اوصاف کو دیکھیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں میں کیا اوصاف ہوں گے, اور پھر اپنے وجود کو دیکھیں کہ میرے اندر ان میں سے کتنے اوصاف موجود ہیں. اگر اس معاملے پر ہم آ گئے, جو کہ بہت ساری اقوام آ رہی ہیں, ظاہراً اثنا عشری نہیں ہے, یہ یمن میں رہنے والے, ان میں سے اکثر زیدیہ فرقے سے تعلق رکھنے والے, لیکن اب ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ امامت کیا ہے, لہذا اب تم کا جھکاؤ, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اندر سے کئی ایک لوگ تبدیل ہو چکے ہوں. اس مقاومت کو دیکھ کر کے جو اثنا عشری مکتب کی جانب سے مستقل تاغوت کے لیے ہو رہی ہے, ہم آج اس دور میں کہ جس میں لوگ آگے بڑھ بڑھ کر ظہور کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, ہمارا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ ہم کیسے اپنے چند افعال کو اس کے اوپر کوئی دلیل لے کر آئیں. عزیزان محترم, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, آپ میں سے اکثر لوگ اس کو محسوس بھی کریں گے, آپ کبھی اسکول جائیے, یقیناً بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہوں گے, وہاں پہ کچھ کلاسز ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں جو ابھی بالکل نووارد ہوتے ہیں, جو بالکل تازہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کلاسز میں ایک عجیب اہتمام ہوتا ہے, وہ اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے آتے ہیں تو ان کو کچھ دیر کھلایا جاتا ہے کھلونوں سے, کچھ دیر پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ اگر صرف پڑھایا جائے تو وہ نہیں پڑھ سکیں گے, لہذا ضروری ہے کہ ان کو کچھ دیر کھلایا جائے. کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں یاد بھی کر لیتے ہیں کھیل کھیل, ایسا ہی ہوتا ہے. مگر آپ نے کبھی دیکھا کہ ماسٹرز کی کلاس ہو رہی ہو, کوئی دقیق درس چل رہا ہو, جوان جوان لڑکے بیٹھے ہوں, کھیل بھی رہے ہوں پڑھ بھی رہے ہوں, کھیل کے وقت کھیل ہے پڑھائی کے وقت پڑھائی ہے, ایسا ہی ہے نا معاملہ. اس مدرسے میں جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, اس میں تو 14 سال 15 سال لگتے ہیں نا پہنچنے میں, اس میں اتنا رشد آ جاتا ہے کہ اب ہمیں اس وقت ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے. جس مدرسے میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, اس مدرسے میں ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں, اس میں ہم اس کے منتظر کیوں رہتے ہیں کہ خطیب آ کر کھلائے بھی پڑھائے بھی؟ تھوڑی سی اس جانب توجہ کیجئے, یعنی آپ خود وظیفہ شناس ہو کہ آپ اپنے وظیفے کو طلب کریں کہ آغا جان مجھے بتائیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی یہی علامات ہیں, مجھے آپ بتائیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں میں کیا کیا علامات ہوں گی, یہ آپ طلب کریں. جب آپ طلب کریں گے تو لوگ بیان کریں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں لوگ وہ سناتے ہیں, اس لیے سناتے ہیں کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں. جب آپ امام کا سپاہی بننے کے لیے وہ سننا چاہیں گے جو امام چاہتے ہیں, تو تو دوسرا نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوگا کہ وہ سنائے کہ جو امام کے سپاہی بننے میں معاون و مددگار ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اس جملے سے کوئی یہ سوء استفادہ نہ کرے کہ یہاں پر فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نفی کی جا رہی ہے. نہیں, قطعاً نہ فضائل کی نفی ہے, نہ برات کی نفی ہے, نہ عقائد کی نفی ہے. حتیٰ شہدائے کربلا جب میدان کربلا میں جا رہے تھے, بعض آمدن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے تھے. کیوں فضائل امیر المومنین علیہ السلام؟ روز عاشور, فضائل امیر المومنین علیہ السلام. کیوں فضائل امیر المومنین پڑھتے؟ اس لیے فضائل امیر المومنین پڑھ رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ مد مقابل جو لشکر آیا ہے وہ ظاہرا لڑنے ہم سے آیا ہے, لیکن در حقیقت ان کو علی ابن ابی طالب پر اعتماد نہیں تھا, ان سے علی کی ولایت ہضم نہیں ہو رہی تھی. لہذا اکثر شہداء نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس انداز سے دفاع کیا. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دربار یزید میں وہی شان کے جہاں فضائل علی بیان کرنا جرم تھا, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, گلے میں طوق خاردار, پیروں میں بیڑیاں, فضیلت امیر المومنین علیہ السلام بیان ہو رہی. یہ فضیلت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا وہ ہے جو دشمن کے قلب پر کاری زر بنے. ایک انداز وہ ہے کہ جو میں اور آپ بیان کریں تو صرف بیان کریں. عزیزان محترم, قصہ نہیں ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت, اس خیبر و خندق کے بارے میں جس کو ہم بیان کرتے. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو اپنے بچوں کو ایسے ہی تعلیم کرتے ہیں جیسے نماز تعلیم کیا کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کی جنگیں کون سی ہیں؟ بدر, احد, خیبر, خندق. کیوں امام تعلیم کر رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ تاکہ اپنے عصر میں اسی خیبر کو برپا کریں. شدت میں عین ممکن ہے کمی ہو. مثلا آقا نے در خیبر اکھاڑا تھا, میں کسی کے دل کو لرزا دوں؟ ضعف ہوگا, لیکن اس راہ میں تو قدم آگے بڑھائیں, راستہ وہی ہو. رفتار چاہے سست ہو, رفتار سست ہوگی تو پہنچنے کا امکان ہے, لیکن اگر راستہ ہی تبدیل کر لیا جائے تو پھر منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بتایا. روز عاشور امام حسین فضائل بیان کر رہے ہیں, کوفہ میں امام علی علیہ السلام کے فضائل امام سجاد پڑھ رہے ہیں, شام میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل امام سجاد پڑھ رہے ہیں. اپنی نسبت کو, اپنی منزلت کو, اپنے مقام کو ان زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. حتیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ مستورہ ہیں, وہ معظمہ کے کوفہ کی خواتین ان سے ملاقات کے لیے گویا تمنا کرتی تھی کہ زینب سے ملاقات ہو جائے. وہ سیدہ زینب, وہ بی بی کہ جن کے حجاب کا عالم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور تھا اور مولا نے دارالخلافہ کوفے کو قرار دیا تو کہا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین دن کی روشنی میں کوفہ میں داخل ہوتے تھے اور ساتھ میں سیدہ زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما ہوتی تھی, تو امیر المومنین دن کی روشنی میں کوفہ کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. کیوں دن کی روشنی میں امام علی علیہ السلام نہیں آ رہے کہ ساتھ میں بیٹیاں ہیں, محملیں ہوتی تھیں, اونٹوں پر کجاوے ہوتے تھے, لیکن امیر المومنین اس کوفہ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر دن کی روشنی میں داخل نہیں ہوتے تھے. یہ جناب زینب کے پردے کا عالم ہے. جناب زینب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہمسایہ بیان کرتا ہے جناب زینب کے حجاب کے بارے میں, کہا میں اتنے سال سے ان کے گھر کے برابر میں ہوں, آج تک میں نے سیدہ زینب کی آواز نہیں سنی. یہ عالم تھا حجاب کا, مگر جب دین پر وقت آیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے دین کا دفاع کیا.
اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک وہ عورت جو اتنے حجاب کے ساتھ پروان چڑھی ہو کہ اگر نانا کے روضے کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہے تو تاریخ شبوں کا انتخاب کیا جائے، آگے آگے امیر المومنین ہو، دائیں بائیں حسن و حسین ہو، پیچھے ابوالفضل عباس ہو، یہ فقط خطابت نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہی پروٹوکول تھا، اور جب نانا کے روضے میں داخل ہونا چاہیں تو امام حسن پہلے آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیں، یہ چراغ کی لو کو مدھم کر دیں کہ زینب نانا کے روضے پر آ رہی ہیں۔ وہی زینب کوفہ میں جب پہنچی ہے 12 محرم کی شب تھی، 11 کو قافلہ چلا، 12 کی شب میں یعنی آخری پہر تھا کہ فصیل کوفہ پر کاروان پہنچ گیا، قافلے کو وہیں ٹھہرا دیا گیا۔ امام سجاد نے کہا کہ قافلہ کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ کہا دن کی روشنی کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب دن کی روشنی ہوگی تو یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوگا۔ کس حالت میں؟ سروں پر چادر نہیں ہے، بے کجاوہ اونٹ ہیں، مستورات بھی عام نہیں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی نواسیاں ہیں۔ اب جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دل کی روشنی میں کوفہ میں داخل کیا گیا، امیر المومنین کی ظاہر خلافت کے دور میں تھی، وہاں لوگوں نے اہتمام دیکھا تھا، اب جب یہ عالم دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تو بعض لوگوں نے رونا شروع کیا۔ اس پر جناب زینب کو جلال آیا اور اس مقام پر جناب زینب نے خطبہ دیا، اور اس سے بڑھ کر وہ یزید کا دربار کہ جہاں 700 کرسی نشین تھے، زینب اولیاء مقام رسن بستہ تھی، حالت یہ تھی کہ ایک بی بی دوسرے بی بی کے پیچھے چھپ رہی تھی، مگر اس مقام پر بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حق سے دفاع کیسے کیا؟ اے یزید، یزید کو خطاب کر کے کہتی، یا یزید کئی رکھ، تجھے جو مکر کرنا ہے کر لے، سا سا یک تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ تو سیدہ زینب سے اتنا کہیں گے، بی بی آئیے اور آ کر اس مجلس عزا میں دیکھیے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے عزادار اس گرم موسم میں کھلے آسمان میں اپنے آرام کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور ان سے وہ کہ جو اس وقت زیارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کر وہ کہ جو اس وقت آپ کے روزے کی حفاظت پر مامور ہیں، کہ جنہوں نے کئی مہینوں سے اپنے گھروں کی شکلیں نہیں دیکھی، گھر والوں کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں، یا سیدہ زینب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ آج آپ کے نام پر لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، الشام سب سے زیادہ مصیبت شام میں گزری۔ مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت گزری؟ تو عجب نہیں جواب امام سجاد یہ ہو کہ تمہیں کیا معلوم شام میں سجاد نے کیا دیکھا، تم کیسے محسوس کر سکتے ہو کہ شام میں سجاد نے کیا محسوس کیا، تمہیں معلوم ہے کہ سجاد کا استقبال کیسے ہوا، چھتوں سے انگارے برسائے گئے سجاد کے استقبال میں، علی کی بیٹیاں تھیں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، سر زخمی ہو رہے تھے، فریاد کر رہی تھی، رسن بستہ تھی، سجاد نے شام میں کیا دیکھا تمہیں کیا معلوم؟ ذرا تحمل کے ساتھ سن لیجیے، یہ مسائل وہ ہیں جن کو پڑھنے کا واقعی حوصلہ نہیں ہوگا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے شام میں دیکھا کیا۔ اور ذرا ایک ایک کر کے چند مصیبتوں کو سن لیجیے، زیادہ بیان کرنے کی نہ مجھ میں توان ہے نہ آپ میں توان ہے کہ ان مصیبتوں کو برداشت کر سکے اور سماعت کر سکے۔ امام سجاد نے شام میں یہ دیکھا کہ ایک بچی آ کر امام سجاد سے کہتی ہے، بھیا یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں، یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام سجاد جواب دیتے ہیں، اے میری بہن، یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، کل مفصل شہادت پڑھنے کی کوشش کی تھی میں نے بی بی کی، امام سجاد سے یہ بچی فریاد کرتی، بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی، کمسن ہے نا، خستہ حال ہے، راستے میں پتھر کھاتی ہوئی آئی ہیں، تماچے کھاتی ہوئی آئی ہیں، ابھی بھی اگر بابا کو یاد کر کے روتی ہے تو شیمل گھڑکیاں دینے آتا ہے۔ بعض جگہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ الگ زندان میں بچی کو قید کر دیا جاتا ہے، تاریکی سے بچی گھبراتی ہے، اس کو تاریک زندان کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، وہ بچی جو ناز و نعم سے پلی ہے۔ بھیا میں کب وطن جاؤں گی، امام سجاد خاموش رہتے ہیں، علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں رہے گی۔ جاننا چاہتے ہو شام میں سجاد نے کیا دیکھا؟ شام میں سجاد نے یہ دیکھا کہ اسی بچی کا جنازہ تھا اور شام کا زندان تھا، یہ دیکھا سید سجاد نے۔ اور جاننا چاہتے ہو سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ آؤ جانو سجاد نے شام میں کیا دیکھا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھی، ایک ایک کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ شام میں سید سجاد نے یہ دیکھا کہ ایک سرخ چہرے والا لعین آگے بڑھا، یزید نے کہا اے امیر میں نے تیری راہ میں صعوبتیں برداشت کی ہیں، اگر کچھ مانگوں گا تو دے دے گا؟ یزید نے سر کو ہلایا، ہاں جو تو طلب کرے گا میں دوں گا۔ اشارہ کیا دختر امام حسین کی طرف، کنیزی میں حسین کی یتیمہ کو مانگا جا رہا ہے، آؤ دیکھو سجاد نے شام میں کیا دیکھا۔ کیوں شام کے روتے کیوں شام کہہ کے روتے تھے؟ دیکھو سجاد نے شام میں کیا دیکھا۔ اور جاننا چاہتے ہو سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ فضا نے دیکھا کہ حبشی غلام کھڑے ہیں، ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ فضا نے غلاموں سے کلام کیا، اے حبش کے غلاموں، تم یزید کی غلامی میں ہو، رہنے والے تو حبش کے ہو، ذرا تصور کرو کہ اس دربار میں تمہاری آقازادی آ جائے، تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ ان حبش کے غلاموں نے جواب دیا، خبردار، اس دربار میں ہماری آقازادی کا نام نہ لینا۔ فضا نے بالوں کو ہٹایا کہ اے غلاموں دیکھو میں شاہ حبشی دختر ہوں۔ جب ان حبشی غلاموں نے یہ دیکھا کہ فضا شاہ حبش کی دختر دربار یزید میں نیزوں کو لے کر یزید کے تخت کی طرف دوڑے، سجاد نے شام میں یہ دیکھا کہ فضا کا نیز دفاع کرنے والے موجود ہیں، زینب کا دفاع کرنے والا شام میں کوئی نہیں۔ یہ دیکھا ہے سید سجاد نے شام میں۔ بس عزیزان محترم، بس آخری جملہ سن لیجئے کہ سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ یزید کے ہاتھ میں حرام مشروب ہے، نجس مشروب ہے، حسین ابن علی کا سر مطہر تشت میں رکھا ہوا ہے، یزید کے تخت کے نیچے سر حسین ہے، وہ حسین جو راکب دوش مصطفیٰ، وہ حسین جو گوہر تاج حلتا، وہ حسین جس کے لبوں کو چوم کر رسول اللہ کی دیا کرتے تھے۔ یزید کبھی نجس مشروب کو پیتا جاتا ہے اور چھڑی کے ذریعے حسین ابن علی کے دندانے مبارک کے سی عالم الذین ظلموا ایام قلم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ما تم سے